بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 192 شروع کرنے جا رہے ہیں. اسلام اور ریاست کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج تیسری نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب جو بنیادی اعتراض تھا کہ کیا نظم اجتماعی, معاشرہ, ریاست, حکومت سے متعلق غامدی صاحب دین کے احکامات کو مانتے ہیں, اس سوال کا جواب ہمارے سامنے آ گیا. ایک پوری تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ غامدی صاحب کا بھی ایک پورا کا پورا تصور ہے جو دین کے احکامات نظم اجتماعی سے متعلق ہوتے ہیں. اس کی تفصیل کو ہم نے سمجھا تھا. یہ بھی جانا تھا کہ ماضی کا علم ان احکامات کی نوعیتوں میں کیسے فرق کرتا ہے, فرد بطور فرد, اور شریعت معاشرے کو کیسے احکام دیتی ہے. اور یہ بھی جانا تھا کہ علماء اکرام کی اس باب میں ذمہ داری کیا ہے جب اللہ کی دیوی ان ہدایات پر عمل درآمد نہ ہو اور عام لوگ کہاں کھڑے ہوں گے. ہم سب آپ کا مثبت تصور سامنے آ چکا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں, اس سیریز میں ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو سامنے کا استدلال ہے اس کو غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں اور ایک ایک کر کے اس کا تجزیہ طلب کریں. ہم سب تین باتیں ہیں جو آپ کے اس پورے استدلال اور اس پورے تصور کی نفی کرتی ہیں. ان تین باتوں میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تصور ہے, اس سے نفاذ شریعت کو برآمد کیا جاتا ہے. دوسرا اقامت دین کا ایک پورا کا پورا نظریہ ہے جس سے دین کے غلبے اور نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور تیسرا التزام جماعت کا ایک دینی استدلال ہے جس میں عام لوگوں پر یہ لازم کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسی مذہبی تحریک کا حصہ بنیں گے. یہ تینوں تصورات ہم سب جو آپ کا تصور ہے اس کے مقابل میں ایک نئی تصویر پیش کرتے. میں چاہتا ہوں ایک ایک پہلو کو لے کر غامدی صاحب سے ہم تجزیہ طلب کریں. سب سے پہلے نفاذ شریعت کا استدلال. تین آیات ہیں قرآن مجید کی جو اس باب میں پیش کی جاتی ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. ارشاد فرمایا, ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. ارشاد فرمایا, سورہ آل عمران کی آیت ہے, اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی دعوت دے اور معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دوسری آیت سورہ آل عمران ہی کی ہے. فرمایا, کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ. ارشاد فرمایا, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اٹھائے گئے ہو, تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے. اور تیسری آیت قرآن مجید ہی کی سورہ حد سے بیان کی جاتی ہے. ارشاد فرمایا, الذی امکناہم فی الارض اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامر بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکاۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں گے اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے. کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف کا ایک فریضہ ہے جو امت پر عائد کیا گیا ہے. امر کا مطلب ہے حکم اور معروف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوامر اور نواہی, وہ چیزیں جو اللہ نے طے کر دی ہیں. گویا اللہ کی شریعت کا جب حکم دیا جائے گا تو اس کو نافذ کیا جائے گا. اور اس کی توضیح اور شرح وضاحت میں وہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے ہم صاحب کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو, اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے, اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے تو دل سے برا جانو, اور ذالک اضعف الایمان, ایمان کی پست ترین صورت ہے. اگر یہ آیتیں ہیں, امر کا مطلب حکم ہے, معروف منکر کا مطلب شریعت کے عوامر نوائی ہیں, تو پھر تو نفاذ شریعت کا پورا مقدمہ ثابت ہوا.
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے. میں نے بھی اس کو اپنی کتاب میزان میں اسی طرح بیان کیا ہے. فرد سے اس باب میں کیا تقاضا کیا گیا ہے, نظم اجتماعی سے کیا تقاضا کیا گیا ہے, پوری امت سے کیا تقاضا کیا گیا ہے, ان سب چیزوں کو میں نے انہی عنوانات کے تحت مختلف ابواب میں بیان کیا ہے. اس سے جو نتیجہ نکالا گیا ہے, نفاذ اور شریعت, یہ بالکل بے بنیاد ہے.
اچھا,
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لفظ امر کو بھی غلط سمجھا گیا ہے اور معروف اور منکر کو بھی غلط سمجھا گیا ہے. میں ان میں سے ایک ایک چیز کی توضیح کرتا ہوں. اس میں شبہ نہیں ہے کہ امر کا لفظ ہمارے ہاں بالعموم حکم کے معنی میں مستعمل ہے.
جی,
ہمارے ہاں فقہ میں بھی بالعموم امر للوجوب کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے, لیکن جب ہم قرآن مجید میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں یا عربی زبان میں اس کے استعمالات کا استقصاء کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بڑے وسیع مفاہیم کا لفظ ہے. یہ ان سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. یہ جس طرح حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسی طرح تلقین کرنے, نصیحت کرنے, ترغیب دینے, مشورہ دینے, رائے دینے, کوئی بات کہنے، کوئی چیز سکھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں اس کے شواہد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ لفظ کتنے وسیع معنی میں مستعمل ہے اور اس میں کہاں کہاں قرینے کو ملحوظ رکھ کے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ یہاں اسے کس معنی میں لینا ہے، یہاں اس سے کیا مدعا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے استعمالات اگرچہ متعدد ہیں، ان سب کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چند آیات پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت 119 ہے، اس میں ابلیس کا چیلنج بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے اپنے منصوبے کا اظہار کیا ہے، میں کیا کروں گا۔ اس میں دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ، میں ان لوگوں کو ترغیب دوں گا، انہیں سکھاؤں گا، اور پھر یہ کیا کریں گے، یہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ یعنی وہ مشرکانہ رسوم جو اس نے پیدا کی ہیں وہ ان کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اس نے سکھانے، ترغیب دینے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے، ولا آمرنہم، وہی لفظ امر۔ اس کے بعد وہ اسی آیت میں آگے جا کر کہتا ہے ولا آمرنہم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں سکھاؤں گا، پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے وہی لفظ استعمال کیا، لیکن یہ حکم دینے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ سورہ یوسف کی آیت 32 ہے، اس میں زلیخا جب سیدنا یوسف سے مایوس ہو گئی تو اس نے عورتوں کے سامنے اپنے اگلے منصوبے کا اظہار کیا ہے۔ وہ دیکھیے وہ کیا کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے وَإِلَّمْ يَفَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ السَّاغِرِينَ، میں جو بات اس سے چاہتی ہوں، میں جو اس سے تقاضا کر رہی ہوں، میری جو اس سے خواہش ہے، اگر اس نے وہ پوری نہ کی تو اس کے نتیجے میں یہ لازماً قید میں ڈالا جائے گا اور وہاں ذلیل ہو کر رہے گا۔
خواہش کے مفہوم،
یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ لفظ امری استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں یہ حکم دینے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ ہود کی آیت 87 میں سیدنا شعیب کی قوم کا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ سیدنا شعیب نے ان کو دعوت دی ہے، وہ جواب میں دیکھیے کیا کہتے ہیں، قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب یہ تمہاری نماز کیا تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمارے آبا جن چیزوں کو پوچھتے رہے ہیں انہیں ہم چھوڑ دیں؟ تو یہاں سکھاتی ہے، ترغیب دیتی ہے، بتاتی ہے، کہتی ہے، اس مفہوم میں استعمال ہو گیا۔ یہاں بھی امر کا کوئی محل نہیں جس معنی میں ہم عام طور پر لیتے ہیں، یعنی حکم دینے کے معنی میں۔ فرقان کی آیت 60 ہے، قالوا مر رحمان نسجد لما تامرنا وزادہم نفورا، انہوں نے کہا یہ رحمان کیا ہے، کیا جن چیزوں کو تم سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو اب ہم ان کو سجدہ کیا کریں؟ اور اس چیز نے ان کے بدکنے کو اور بڑھا دیا۔ تو یہ سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، پرستش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، یہاں اس مفہوم میں استعمال ہوا۔ سورہ طور میں اس کا دیکھیے کیا لطیف استعمال ہے، یہ 32 آیت ہے، ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، عقلیں سکھاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پر بھی حکم دینے کا کوئی محل نہیں ہے، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ۔ آپ نے دیکھا کہ عقل کا سکھانا، عقل کا بتانا، عقل کا تعلیم دینا، یہ اس مفہوم میں آ گیا۔ سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت ہے، 44 آیت، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو تلقین کرتے ہو، نیکی بتاتے ہو، نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو۔ یہاں پر بھی یہ دیکھیے کن مفاہیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آراف میں فرعون کا مکالمہ نقل ہوا ہے، وہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں کہتا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون، یہ شخص تو تمہیں تمہاری اس سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے، فماذا تامرون، پھر کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون ایک بادشاہ ہے، وہ حکم دینے کے معنی میں تو استعمال نہیں کرے گا، کیا مشورہ دیتے ہو، کیا رائے دیتے ہو، اس مفہوم میں اس نے اس کو استعمال کیا۔ اسی طرح سے یہ دیکھیے سورہ زمر کی آیت 64 میں دیکھیے، قل فغیر اللہ تامرونی عابدوا ایہا الجاہلون، ان سے کہو کیا تم مجھے اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں کہتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں، اے جاہلو، تو کہتے ہو، مجھ سے تقاضا کرتے ہو، مطالبہ کرتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ میں ایسا کروں، ان تمام مفاہیم کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور عربی زبان میں یہ کن کن پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حماسی کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اس میں وہ لفظ اطاعت کو اور لفظ امر کو اس سے مختلف پہلو سے استعمال کرتا ہے، جیسے ہم عام طور پر اس کو دیکھتے ہیں۔ شعر یہ ہے کہ اطالت لعامری کے بے سرم حبلی مریہم فی احبتہم بے ذاکی، تم نے انہی لوگوں کی بات بالآخر مانی جو تمہیں یہ مشورہ دے رہے تھے کہ مجھ سے قطع تعلق کر لو، ذرا ان مشورہ دینے والوں کو جن سے یہ محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بات کہہ کے دیکھو۔ تو آیا دیکھیے، لفظ امر بھی استعمال ہوا، لفظ اطاعت بھی استعمال ہوا، لیکن یہ حکم دینے یا کسی کی اس طرح اطاعت کرنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا جیسے کہ ہم لفظ اطاعت استعمال کرتے ہیں۔ تو اطاعت کا لفظ بھی کسی کی بات ماننے کے معنی میں آ جاتا ہے، اور امر کا لفظ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، وہ تلقین کرنے، نصیحت کرنے، ترغیب دینے، مشورہ دینے، رائے دینے، اور اسی طرح حکم دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ موقع و محل کون سا ہے، کہاں استعمال ہو رہا ہے، یہاں لسانی تقاضے کیا ہیں، یہاں عقلی تقاضے کیا ہیں، ان کو دیکھ کر آپ اس لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ لہٰذا جہاں لفظ امر دیکھا جائے، وہاں قانون کی طاقت سے کسی چیز کو منوانا، حکم دینا، اس کی اطاعت کا مطالبہ کرنا، یا جس طرح کہ آپ نے فرمایا اس کا نفاذ کرنا، یہ لازماً مطلوب نہیں ہوتا۔
اچھا،
یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کیا ہے، کہاں کہی گئی ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ لفظ امر کی حقیقت ہے، یعنی اس سے یہ لازمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ یہاں معروف اور منکر کو نافذ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔
ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا،
ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔
ٹھیک،
اس کو اس کے محل میں رکھ کے دیکھا جائے گا، کہاں کہا گیا ہے، کس چیز کے بارے میں ہے، کہاں اس پر کس طرح عمل کرنا ہے، کہاں یہ لسانی تقاضا ہے، کہاں یہ عقلی تقاضا ہے، اس طرح اس کو طے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ آیت پڑھیں یا یہ آیات پڑھیں اور اس کے بعد اس سے نفاذ کرنے کا حکم نکال لیں، اور ہر جگہ یہ کہیں کہ یہی حکم نکلتا ہے، یہ عربیت کے بھی بالکل خلاف ہے، قرآن مجید کے استعمالات کے بھی بالکل خلاف۔
ٹھیک،
اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ معروف اور منکر کے معاملے میں کیا غلطی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم معروف اور منکر کے معنی دیکھیں، اس غلطی کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کو کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات سے ممتاز کیا ہے۔ میرے اندر اس پروردگار نے عقل رکھی ہے، میری عقل کیا کرتی ہے، وہ چیزوں میں امتیاز پیدا کرتی ہے، وہ شے اور فعل میں امتیاز پیدا کرتی ہے، وہ شے اور شے میں امتیاز پیدا کرتی ہے، چنانچہ علوم وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے حصے جمالیات دی گئی ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ چیزوں کے بارے میں یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے، یہ چیز خوبصورت نہیں ہے۔ یہ جو خوبصورتی اور بدصورتی میں فرق و امتیاز ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو تمام فنون لطیفہ کی بنیاد اسی پر قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فنون لطیفہ کو انسان تخلیق کرتا ہے، یہ جانور تخلیق نہیں کرتے۔ تیسری چیز کیا ہے، تیسری بڑی چیز حادثہ اخلاقی، یعنی میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رکھا ہے کہ فلاں چیز اخلاقی لحاظ سے اچھی ہے، فلاں چیز اخلاقی لحاظ سے بری ہے۔ یہ جو حسن و قب کا اخلاقی تصور ہے، ہماری زندگی کی بنیاد اسی پر ہے۔ ہم انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں، معاشرے میں کوئی کام انجام دیں، معیشت اور سیاست میں حصہ لیں، اس سے آگے بڑھ کر کوئی اجتماعی نظم پیدا کریں، عدالتیں بنائیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر غور کر کے دیکھیں تو وہ سب کا سب اپنی بنیاد کہاں رکھتا ہے؟ اسی حاصل اخلاقی کے حکم میں۔ یعنی ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ یہ اچھی اور بری پر گفتگویں ہو رہی ہیں، ان پر مکالمات ہو رہے ہیں، ان پر فیصلے کیے جا رہے ہیں، ان پر دستور بن رہے ہیں، ان پر منشور ترتیب پا رہے ہیں، ان پر انسانی حقوق کی تعین ہو رہی ہے۔ گویا انسانی زندگی کا جتنا قدری پہلو ہے وہ اصل میں میرے اس حادثہ اخلاقی کے حکم پر مبنی ہے۔ اس حادثہ اخلاقی کے حکم کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پروردگار نے، جس کو میں حکم کہہ رہا ہوں، دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی اس میں ایک حکم ہے چیزوں کو کرنے کا، یہ کرنے کی چیزیں، سچ بولو، دیانت اختیار کرو، نیکی اختیار کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، کسی کے کام آؤ، انصاف سے کام لو۔ اور کچھ چیزیں ہیں جن میں یہ حکم روکتا ہے، جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، چوری نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے حادثہ اخلاقی کے حکم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عوامر اور نواحی ہیں، یعنی اخلاق کے عوامر اور نواحی۔ یہ اخلاق کے عوامر اور نواحی ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہ مجھ سے بھی صادر ہوتے ہیں، آپ سے بھی صادر ہوتے ہیں، باپ سے بھی ہوتے ہیں، ماں سے بھی ہوتے ہیں، معاشرے سے بھی ہوتے ہیں۔ معاشرے کا پورا نظم انسانی سطح پر جب اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے تو وہ اسی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ اخلاق کے عوامر و نواحی۔ اخلاق کے ان عوامر و نواحی کے بعد ایک ضرورت پیش آتی ہے، وہ ضرورت معاشرے کو بھی پیش آتی ہے، اور معاشرے میں اگر کوئی نظم پیدا کیا جائے، جیسے ریاست کا نظم ہے، تو اس کو بھی پیش آتی ہے۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم حسن و قب کا جو تصور ہمیں ملا ہے اس کو سامنے رکھ کر کچھ چیزوں کو قائد و ضابطوں کی صورت دے دیں۔ یہ قاعدے ضابطے ہیں جن کو ہم رسوم و آداب کہتے ہیں جب وہ معاشرے کی سطح پر ہوتے ہیں۔
ٹھیک،
اس میں آپ دیکھیں برادریاں، معاشرے کی جمعیتیں، یہ طے کرتی ہیں کہ فلاں چیزیں فلاں موقع پر کرنی اچھی ہیں، فلاں چیزیں موضوع نہیں ہیں۔
ٹھیک،
اس سے ایک عرف وجود میں آتا ہے جس کو سوسائٹی کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ بعض جگہ اس کو رسوم، روایات، رواج، آداب سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ یہی چیز اس سے آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھ کر جب ہم ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں تو قانون کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ وہی عوامر و نواحی تھے، یعنی اخلاق کے عوامر و نواحی، لیکن اس کو ہم نے بنیاد بنا کر کچھ چیزوں کے بارے میں قاعدے ضابطے نفاذ کی سطح پر بنا لیے۔ اس کو ذرا چند مثالوں سے سمجھیے۔ یہ بات کہ جب ہم باہر نکلیں اور ہمیں دوسرے انسانوں سے واسطہ پیش آئے تو پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی اقدام سے، ہمارے کسی کال سے، ہمارے کسی فعل سے کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، یا کسی کی آبرو کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ یہ اخلاقی حکم ہے، یہ ہر انسان کے اندر ودیت ہے۔ اس کا شعور میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں۔ جب نظم اجتماعی وجود میں آتا ہے تو اس اندیشے کے پیش نظر کہ لوگ اخلاق کا یہ حکم نہیں مانیں گے یا اس کو اختیار نہیں کریں گے، ہم کچھ قاعدے بناتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جب ہمیں ضرورت پیش آئی تو ہم نے ٹریفک کے قواعد بنا دیے۔ ٹریفک کے قواعد کس چیز پر مبنی ہیں؟ یہ اس چیز پر مبنی ہے کہ انسانی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کہا کہ تم لوگ گاڑی اس طرح چلاؤ گے، اس میں ان ان چیزوں کی پابندی کرو گے، موڑ مڑنا ہو تو یہ طریقے اختیار کرو گے، تم نے اگر کسی آدمی سے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھو گے۔ یہ قاعدے اب ہم نے بنا دیے، ان قاعدوں کو ہم نے قانون کی صورت دے دی کہ اگر ان کی خلاف ورزی ہوگی تو فلاں چیز پر اتنا جرمانہ کر دیا جائے گا، فلاں پر قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، یعنی جب یہ معاملہ اخلاقی اوامر و نواہی تک محدود تھا تو یہ اخلاق کا حکم تھا، اس سے زائد اس کی کوئی حیثیت نہیں،
ٹھیک،
یہ میرے آپ کے درمیان مشترک چیز تھی۔ جب یہ اس قاعدے میں ڈھلا تو ممکن ہے کہ اس ریاست میں یہ قاعدہ اور ہو، کسی دوسری میں اور ہو، کسی ملک میں اس طرح ہو، اور کسی جگہ
ہوئی نہ، ٹھیک۔
یعنی اب گویا یہ قاعدے کی سطح پر چلا گیا،
ٹھیک ہے، اخلاق سے
یعنی ایسی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں پر وہ اخلاقی حکم ختم ہو جائے کہ تمہیں باہر نکل کر اس کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچے،
ٹھیک۔
لیکن مختلف ملکوں میں اب قانون بن گئے، تو قانون کے اوامر اور نواہی اور ہوتے ہیں اور اخلاق کے اوامر و نواہی اور ہوتے ہیں۔
اگرچہ قانون کی بنیاد بھی اخلاقی ہوتی ہے،
اگرچہ وہ اس کی بنیاد ہے، یعنی اخلاق کے اوامر و نواہی ہیں جن کو ہم فضائل و رذائل کہتے ہیں، اور قانون کے اوامر و نواہی میں اب دفعات ہوتی ہیں، یہ فلاں دفع کے تحت جرم ہے، یہ فلاں دفع کے تحت جرم ہے،
ٹھیک۔
بالکل یہی صورتحال دین میں ہے۔
اچھا،
یعنی یہ تو میں نے دنیا میں آپ کو سمجھایا، دین میں بھی بالکل یہی صورتحال ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو واضح کیا، اور خود قرآن نے اس کو کمال بلاغت کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے ملی ہے، ظاہر ہے اسی کو ہم دین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے ملی ہے یہ دو حصوں میں ہے، ایک اس کی اصل ہے، ایک اس کی فرع ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ الحکمہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ الحکمہ، جس کو آپ عام زبان میں حکمت یا فلسفہ کہتے ہیں کسی چیز کا، اس کو قرآن نے اصطلاح کے طور پر بیان کر دیا، پھر بتایا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ایمانیات، دوسرے اخلاقیات۔ یہ اصل دین ہے، یعنی جس طرح انسان کا معاملہ تھا کہ انسان کو عقل دی گئی، حصے جمالیات دی گئی، حصہ اخلاقی دیا گیا، تو یہ اصل تھی، لیکن اس پر مبنی پھر رسوم، رواج، آداب اور قوانین بنے۔ بالکل یہاں بھی یہی چیز ہے کہ اصل دین کیا ہے؟ الحکمہ، یعنی جس میں ایمانیات ہے، اخلاقیات ہے۔ ایمانیات اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، اخلاقیات میں کیا ہے؟ میری کتاب میزان میں اگر آپ وہ باب نکال کے دیکھیں، اس کا میں نے عنوان قائم کیا ہے فضائل اور رذائل۔ یہ فضائل کیا ہیں؟ اخلاق کے اوامر۔ رذائل کیا ہیں؟ اخلاق کے نواہی۔ یعنی اخلاقی لحاظ سے کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اخلاقی لحاظ سے کن چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے، یہ وہ اوامر و نواہی ہیں جن کی ایک فہرست آپ کو وہاں ملے گی۔ یہ وہی اوامر و نواہی ہیں جن سے اللہ نے اپنے دین کی ہدایت کی ابتدا کی ہے۔ چنانچہ تورات کے احکام اشرعی یہی ہیں۔ خود قرآن مجید میں، سورہ بنی اسرائیل میں، قرآن نے اپنے احکام اشرع کو اپنے طریقے سے بیان کیا ہے، وہ بھی 10 ہی احکام ہیں۔ ان احکام کو بیان کرنے کے بعد آخر میں خود بتایا ہے کہ یہ در حقیقت وہ وحی ہے جو اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ اپنی حکمت تم پر واضح کرے، یعنی اس میں من الحکمہ کے الفاظ آئے ہیں، تو اس میں گویا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ در حقیقت وہ حکمت ہے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ وہاں قانون کا لفظ استعمال نہیں کیا، رسوم و آداب کا لفظ استعمال نہیں کیا، عرف کا لفظ استعمال نہیں کیا، شریعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ حکمت کے تحت اس کو رکھا ہے۔ تو میں نے اپنی کتاب میں بھی دو ابواب بالکل الگ کر دیے ہیں الحکمہ کے تحت، ایمانیات اور اخلاقیات،
ٹھیک۔
یہ ایمانیات اور اخلاقیات دونوں مل کے اصل میں پورے دین کی بنیادوں کو واضح کر دیتے ہیں،
ٹھیک۔
یہی اصل ہے جس پر دین قائم ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں ہم کو ضرورت پیش آئی کہ ہم اخلاقی اوامر و نواہی کو بنیاد بنا کر کچھ ضابطے قائم کریں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے کرتے ہیں۔
اچھا،
یعنی مقصد الگ الگ ہے، وہاں پر وہ ضابطے کچھ اور مقاصد سے قائم کیے جاتے ہیں،
لیکن ضابطے بن جاتے ہیں،
اور شریعت میں کچھ اور مقاصد سے قائم کیے جاتے ہیں۔ شریعت کا مقصد تزکیہ نفوس ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تزکیہ، اور دنیا میں جو قانون بنایا جاتا ہے اس کا مقصد جان، مال، آبرو کی حفاظت ہے۔ تو وہاں مقاصد اور ہیں، یہاں مقاصد اور ہیں، لیکن عمل بالکل ایک ہی ہوا۔
اچھا،
یعنی اصل دین دے دیا گیا۔ اصل دین کیا تھا؟ ایمانیات اور اخلاقیات، یہ دے دیا گیا، یہ سب پیغمبروں کو دیا گیا، سب کی تعلیم اس معاملے میں یکساں رہی، لیکن قاعدے ضابطے سوسائٹی کے تقاضے سے بنائے جاتے ہیں۔ وہ جو قاعدے ضابطے اب بنائے گئے، یعنی جو قاعدے ضابطے بنا کے پھر اللہ نے ان کو اپنے حکم کی صورت دے دی، یہ بتایا کہ یہ اب حکم اللہ ہے، وہ قاعدے ضابطے ہیں جن کو اصطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے۔
اچھا،
اس سے آپ وہ فرق سمجھیے، جو فرق وہاں قانون میں تھا اور اخلاق کے عوامر و نواہی میں تھا، وہ فرق یہاں پہ اخلاق کے عوامر و نواہی اور شریعت
میں ہو گیا۔
اچھا، یعنی شریعت ان پر مبنی ہے، لیکن شریعت الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ شریعت میں جیسے وہاں دفعات وجود میں آ گئیں، ان کے تحت کوئی سزائیں ہیں، کوئی اس کے نتائج ہیں، کوئی مکافات ہے، یہاں پر بھی بالکل وہی صورت
حدود
پیدا ہو گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جب پھر شریعت دیتے ہیں تو اس کے لیے بالعموم تین تعبیریں اختیار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ حدود اللہ ہے، تلک حدود اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان سے آگے بڑھنے کی صحیح نہ کرو، یا کہتے ہیں حکم اللہ، جیسے مثال کے طور پر اپنے ایک اسی طرح کے حکم کے بارے میں، یعنی شریعت کے ایک حکم کے بارے میں سورہ مائدہ میں یہ فرمایا کہ تم لوگ پیغمبر کے پاس کیا کرنے کے لیے آئے ہو، تمہارے پاس تو تورات ہے، عندہم التورات فیہا حکم اللہ، اس میں اس معاملے میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ تو حکم اللہ، حدود اللہ، اور بالکل اسی طریقے سے بعض جگہوں پر فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، یہاں کتاب اس معنی میں ہے۔ چنانچہ اس پورے حصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الکتاب کہا ہے، یعنی دین کے دو حصے ہیں، ایک الحکمہ، اس میں کیا ہے، ایمانیات اور اخلاقیات، اور دوسرا حصہ کیا، الکتاب، وہ کیا ہے، قاعدے، ضابطے، قوانین۔ ان قوانین کو جس طرح کہ میں نے عرض کیا، قرآن اپنی اصطلاح میں یا الکتاب کہتا ہے یا شریعت کہتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت الگ چیز ہے اور اخلاق کے عوامر و نواہی بالکل الگ چیز ہے۔ ہمارے ہاں یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا گیا۔
اچھا،
اور جب یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا گیا تو اس سے پورے دین کے بارے میں تصور بھی غلط ہو گیا ہے، اس کے فلسفے کو بھی سمجھنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہا، یعنی کس طریقے سے حادثہ اخلاقی اللہ کا الہام ہے، وہ حادثہ اخلاقی کیا حکم لگاتا ہے، اس کے نتیجے میں اخلاق کے کیا عوامر و نواہی پیدا ہوتے ہیں، وہ چیزیں اصل میں انسانیت کی مشترک میراث ہیں، وہ بھلائی کی وہ چیزیں ہیں جن کو سارے انسان مان رہے ہیں، یعنی اس میں مذہبی تعلیم نہ بھی ہو تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بنیادی تصور ہر جگہ موجود ہے، اسی کی بنیاد پر دنیا کا نظم چل رہا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں، اخلاق کے عوامر و نواہی۔ اس کے بعد قاعدے ضابطے ہیں، جس طرح ریاستوں میں وہ قانون بن جاتے ہیں، اسی طرح دین میں وہ شریعت بن جاتے ہیں۔
ٹھیک،
اگر یہ فرق بہت اچھی طرح سمجھ لیا گیا ہے تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح امر کا لفظ ان آیتوں میں ہر جگہ نفاذ، حکم دینے کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ ایک جامع تعبیر ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ دیکھو کہاں تلقین سے کرنا ہے، کہاں نصیحت سے کرنا ہے، کہاں حکم دینا ہے، کہاں نفاذ کا موقع ہے، یہ اصل میں اس کے لحاظ سے بعد میں طے کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کے لیے کہہ دیا ہے،
ٹھیک،
یہ کام سکھا دیا ہے، اس کی تعلیم دے دی ہے، یہ پہلو امر سے واضح ہوا۔ اب معروف اور منکر کے بارے میں دیکھیے کہ اہل لغت اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ معروف اور منکر شریعت کا حکم ہے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عربی لغت کو آپ دیکھیں، وہ اس کو بہت ہی خوبی کے ساتھ بیان کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے ما یکبہ الدین او تکرہ الاخلاق من قول او فعل، یعنی یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کو دین پسند نہیں کرتا، جن کو قبیح قرار دیتا ہے۔ یہ دیکھیے وہی فضائل اور رضائل،
اور دین کہا نہ کہ شریعت،
دین کہا، شریعت نہیں کہا، دین جن کو قبیح قرار دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ دین میں الحکمہ کا ایک حصہ کیا ہے، اخلاقیات، اس میں فضائل ہیں، رضائل ہیں۔ تو منکر کیا چیز ہے، وہ چیزیں جن کو اخلاقی لحاظ سے دین قبیح قرار دیتا ہے، اور اگر دین کی ہدایت نہ ہو تو اخلاق کبھی قرار دیتا ہے۔ تو دونوں کو انہوں نے بیان کر دیا، ما یکبہ الدین او تکرہ الاخلاق من قول او فعل، یعنی منکر وہ چیزیں ہیں جن کو دین کبھی قرار دیتا ہے یا اخلاق جن کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے، خواہ وہ قول کی نوعیت کی ہوں، خواہ وہ فعل کی نوعیت کی ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، یعنی معروف کیا ہے؟ وہ اصل میں منکر کے مقابل ہے. تو کہتے ہیں الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ہما عماد الاخلاق. یہ معروف کا امر اور منکر کی نہی، یہ اصل میں اخلاق کے دو ستون ہیں.
عجیب، اس کو یعنی شریعت سے بالکل الگ کر کے رکھ،
بالکل الگ چیز ہے. یعنی یہ اصل میں اخلاق کے دو ستون ہیں، یعنی ہمارے حادثہ اخلاقی نے جن چیزوں پر برا اور اچھا ہونے کا حکم لگایا ہے اس سے یہ دو چیزیں وجود میں آئی ہیں. معروفات وجود میں آ گئے ہیں یعنی بھلائی کی باتیں، اور منکرات وجود میں آ گئے ہیں برائی کی باتیں. یہ بھلائی کی باتیں برائی کی باتیں اصلاً پوری انسانیت کے ہاں مشترک ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں دنیا میں وہ اصل میں اسی لیے کرتے ہیں. چنانچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کی تعبیر ہے، لیکن ایک ایسی چیز کا بیان ہے جو پوری انسانیت کے ہاں مشترک ہے. یعنی اسی پر در حقیقت معاشرے قائم ہیں، اسی پر سوسائٹی تشکیل پا رہی ہے، اسی پر حکومتیں بن رہی ہیں، اسی سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرو، تو یہ نہیں کہا کہ شریعت کو نافذ کرو، یہ کہا ہے کہ تم بھلائی کی وہ باتیں جو پوری انسانیت میں مشترک ہے اور جن کو دین نے بھی بھلائی قرار دیا ہے، ان کی تلقین کرو. دین کے فضائل بتاؤ گویا وہ اخلاق کے فضائل بتاؤ، اور اسی طرح دین نے جن چیزوں کو رذائل قرار دیا ہے، اخلاق بھی ان کے بارے میں یہی حکم لگاتا ہے، ان سے تم لوگوں کو روکو. یہ مطلب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. یعنی جو فرق میں نے واضح کیا وہ یہ کہ نہ امر لازماً اس معنی میں ہے کہ فلاں چیز کو نافذ کر دینا ہے، اور نہ معروف اور منکر شریعت کے احکام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ تعبیر اختیار کرتے ہیں الحافظون لحدود اللہ والحافظات. یعنی وہاں اللہ کے حدود کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پابندی کرنی ہے، ان کے لیے الگ حکم ہے، وہ ہم بیان کر چکے. یعنی اس سے پہلے جب میں نے آپ کو احکام کی وہ فہرست سنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اور وہ نظم اجتماعی کے بارے میں دیے گئے ہیں، تو اس میں وہ سب شریعت کی چیزیں زیر بحث ہیں. یہ شریعت سے پہلے، اس سے نیچے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے، جو فرد کو بھی دیا گیا ہے، سوسائٹی کو بھی دیا گیا ہے، اور اسی تحدید کے ساتھ دیا گیا ہے کہ تم جہاں کسی منکر کو دیکھتے ہو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، وہ تمہارے دائرہ اختیار کی چیز ہے، تو اس کو تم قوت سے روکو. چنانچہ یہ جو کچھ ہم ریاست میں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ منکر کو روکنے کا کام. یہ پولیس کا محکمہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ منکر کو روکنے کے لیے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ دین اور شریعت سے تعبیر کریں،
پوری دنیا کر رہی ہے.
یہ پوری دنیا کر رہی ہے، یہ ہر ریاست کے وجود کا مقصد ہے. ریاست وجود پذیر ہوتی اس لیے ہے کہ وہ منکر سے لوگوں کو محفوظ کر دے. تو اس وجہ سے اس کو اس کی اصل کے لحاظ سے پہلے سمجھنا چاہیے. اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت جب ہمیں ریاست سے متعلق دی ہے یا حکومت سے متعلق دی ہے، تو یہ کہاں دی ہے؟ جب یہ دی ہے تو اس سے مدعا کیا تھا، اور پھر اس پر ہمیں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟
ٹھیک، اب سب اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن مجید کی وہ تینوں آیات، تینوں مقامات جس کو اس زمین میں پیش کیا جاتا ہے، اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ چیزیں دور دو چار کی طرح واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ امر کا صحیح مفہوم کیا اور معروف اور منکر سے. سب ایک توضیحی سی مثال پیش کر کے میں چاہتا ہوں، جو آخری آپ نے پوری بات کی ہے، جس سے بالعموم غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ جی معروف تو شریعت کے عوامر و نواہی ہیں. یعنی وہ جو ذہن ہے ان کے نزدیک دینی لٹریچر کے اندر کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے، تو وہ گویا دین اور شریعت کا بیان ہوگی. جیسے اللہ کے پیغمبر نے کہا جھوٹ نہ بولو، تو ان کے نزدیک یہ شریعت ہے، لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ یہ منکر کا بیان ہے، لیکن اسی بیان کے اوپر اگر شریعت نے جھوٹا زنا کا الزام لگانے پہ قذف کی سزا دے دی، تو اب یہ شریعت ہے. تو شریعت اور دین کا یہ فرق اگر نہیں ہوگا، تو پھر وہ لوگ وہی بات کہیں گے جو وہ اس وقت بات کہہ رہے ہیں.
یہی بات ہے جس کو میں نے سمجھانے کی صحیح کی ہے. چنانچہ میری کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو اخلاقیات کا باب شریعت کے تحت نہیں ہے، اخلاقیات کا باب حکمت کے تحت ہے. اس کے بعد وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے الکتاب، یعنی شریعت. اس میں پھر میں نے وہ سب احکام بیان کیے ہیں، جس طریقے سے آپ نے ایک مثال دی اسی طرح چند مثالوں سے یہ فرق سمجھ لیجئے۔ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دائیہ میرے حصہ اخلاقی نے پیدا کیا ہے،
ٹھیک،
یعنی وہ میرا پروردگار ہے، میں نے عقل کی وساطت سے اس کو سمجھ لیا، پیغمبروں نے آ کر مجھے اس کا تعارف کرا دیا، اب میرے اندر فطری طور پر اس کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے، پرستش کا بھی، اس سے دعا و مناجات کی خواہش بھی پیدا ہونی چاہیے، یہاں تک اخلاقی تقاضا ہے۔ اس کو دین ایک قاعدے میں تبدیل کر دیتا ہے، تم نے پرستش کے لیے نماز پڑھنی ہے، اب نماز میں یہ رکوع ہے، یہ سجود ہے، یہاں سے شروع کرنی ہے، یہاں ختم کرنی ہے، یہاں اذکار ہیں، یہاں اعمال ہیں، یہ کیا ہے شریعت، یعنی عبادت کا جو دائیہ ہے، عبادت کی بنیاد ہے، وہ اخلاقی اصول ہے اور اس کو وہیں زیر بحث بھی آنا چاہیے، لیکن جس وقت اس کو آپ اپنے اظہار میں کچھ قواعد، کچھ رسوم، کچھ آداب میں تبدیل کر دیتے ہیں تو اب وہ شریعت بن گئی۔ اسی طرح کا معاملہ روزے کا ہے، اسی طرح کا معاملہ حج و عمرہ کا ہے، یعنی میں اپنا سب کچھ اپنے پروردگار کی نظر کر دینا چاہتا ہوں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، یہاں تک معاملہ ایمان کے تقاضے کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ نظر کر دینے کو بعض رسوم اور شاعر میں تبدیل کر دیا، تو یہ قربانی وجود میں آ گئی، اسی طرح سے عمرہ وجود میں آ گیا، حج وجود میں آ گیا، اور حج میں تو گویا میں شیطان کے خلاف باقاعدہ ایک علامتی نوعیت کی جنگ میں شامل ہوتا ہوں، جہاد میں شامل ہوتا ہوں، یہ سب کیا ہے، یہ اب شریعت بن گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے زنا نہ کرو، اس کو اخلاقی حکم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یہ وہی معروف اور منکر کی بحث ہے، لیکن بدکاری کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں اللہ نے اب ایک قانون بنا دیا، جو لوگ اس کا ارتکاب کریں گے ان کے لیے یہ سزا مقرر کر دی گئی ہے، چوری کے معاملے میں جیسے اب یہ شریعت بن گئی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اخلاقی حکم ہے اور اسی اجمال سے دیا جائے گا، یہ میری فطرت کا بھی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بھی اس کی تاکید فرما دی، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کے قاعدے ضابطے کیا ہیں، کیا اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ مجھ سے کہیں کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ تو میں اس کو اختیار کر سکتا ہوں، اس طرح کی بہت سی چیزوں میں پھر قاعدے ضابطے بیان کیے گئے ہیں، وہ سب اس کی شریعت ہے۔ تو اس طرح سے اخلاق کے عوامر و نواہی ہیں جن کو معروف اور منکر کہا جاتا ہے، اور یہ در حقیقت بنیاد ہے تمام احکام کی، انہی پر شریعت قائم ہے، جیسے قانون انہی پر قائم ہوتا ہے، لیکن شریعت الگ چیز ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے، ان میں کوئی چیز ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ اس سے متعلق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ معروف کی تلقین کرو، معروف کا حکم دو، معروف کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو معروف سکھاؤ یا منکر سے روکو، تو یہاں اصل میں اخلاق کے فضائل اور رذائل زیر بحث ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، انہی کی تلقین کرنی ہے، انہی پر لوگوں کو قائم کرنا ہے، انہی پر معاشروں کی بہبود کا انحصار ہے، بلکہ معاشروں کے وجود کا انحصار۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب، اس پوری بحث کے اندر بہت ہی اہم توضیحات سامنے آئی ہیں، اس کو بنیاد بنا کر ہم سمجھیں گے کہ غام صاحب ان آیات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیسے اطلاق کرتے ہیں، اور خود ان آیات میں وہ کیا قرائن ہیں جس سے امر کے لفظ کی بھی تعین ہو جاتی ہے اور معروف اور منکر کی تعین تو ہو چکی ہے، وقت ہمیں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔